کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے جہاں دنیا میں فوائد اور ثمرات ہیں، وہیں آخرت میں بھی بے پناہ اجر و ثواب اور نعمتیں پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل برز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کی سعادت مل جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے تمام غم غلط ہو جائیں گے۔ آپ بھی نیت کیجئے اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ کم از کم 50 بار درود پاک پڑھ لیا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں ہم ہر اتوار کو اس وقت ایک نیا موضوع لیتے ہیں، اس سے متعلق ہم مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور آج ایک بڑا ہی اہم اور یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت گزار کیسے بنا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مسلمان کی زندگی، اس کا ہر عمل، وہ کوئی کام کرے یا کسی کام کو ترک کرے، سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ہونے چاہیے۔ عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، عبادت گزار کیسے بنا جا سکتا ہے، عبادت سے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں مشکلات ہیں ان کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ اور انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی بہت کچھ مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو بھی موقع ملے گا کال کرنے کا، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کا بصورت آواز۔ جی، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جاتا رہے گا، بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی، اس نمبر پر آپ چاہیں تو ابھی کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں ہمارے آج کے موضوع سے متعلق۔ انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں جو دنیا کے اندر آیا، ایک کانسیپٹ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے جانا ہے، موت کا تصور۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، پھر انشاءاللہ مزید سوالات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر مقصد زندگی کو بڑا واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں یہ اس موضوع کے اوپر تمام لوگ ہی کلام کرتے ہیں،
جی،
یعنی خواہ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں،
جی،
اور خواہ وہ دین کو مانتے ہیں یا دین ہی کے وجود کے منکر ہیں، یعنی بہت سارے وہ لوگ جو دین ہی کو تسلیم نہیں کرتے، دہریہ ہو گئے،
جی،
لیکن مقصد زندگی پر وہ بھی کلام کرتے ہیں،
بے شک،
کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔
جی،
قرآن پاک کی روشنی میں بڑا واضح طور پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنایا، آسمان و زمین کیوں پیدا کیے گئے، انسان کیوں وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو کھیلتے کودتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی ہم نے اس کو بطور کھیل کے پیدا نہیں کیا. یہ ایک با مقصد زندگی ہے، ایک با مقصد اس کی پیدائش ہے. اسی طرح آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. یہ آیت مبارکہ بھی بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے یہ پیدا کرنا کسی مقصد کے ساتھ ہے. اس لیے فرما دیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں فضولی پیدا کر دیا، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اب وہ مقصد کیا ہے زندگی اور موت کی پیدائش کا، انسان کا، انسان کی پوری زندگی کا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے اعمال کی جانچ پرکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی تاکہ وہ اس میں اپنے بندوں کو چن لے آخرت کے لیے، اپنے بندوں کو منتخب کر لے اپنے قرب کے لیے، اپنے بندوں کو مخصوص فرما لے جنت کے لیے. لیکن یہ جنت کے لیے مخصوص کرنا، قرب الہی کے لیے مخصوص کرنا، یہ اپنی رضا ان کو عطا فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان اور عمل کے نہیں دیتا. بے شک اس نے ایمان کو لازم قرار دیا، ایمان بطور بمنزلہ شرط کے ہیں، اور عمل کا اس نے حکم ارشاد فرمایا. اب وہ اچھے اعمال کیا ہیں اس کے لیے بہت ساری تعبیرات ہیں جو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن اعمالا. تو اب وہ احسن اعمالا، اسے اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں مقصد تخلیق کو بیان کیا گیا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ایک لفظ بیان فرمایا اور وہ ہے عبادت. چنانچہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں.
بے
شک یہ وہ یعنی جامع ترین الفاظ ہیں اور یہ وہ قرآن پاک کے بڑے واضح بین اور سری الفاظ ہیں جو مقصد زندگی کو بیان کرتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے.
ٹھیک
ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بار بار قرآن پاک میں فرمایا انی انا ربکم فاعبدون، بے شک میں تمہارا رب ہوں تو تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو. اور پھر اس طرح کی دیگر اور آیات مبارکہ بھی موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی جانچ پرکھ اور اس کا امتحان فرمانا چاہتا ہے.
صحیح.
اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا لوگوں کو تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں.
عبادت کریں تو مقصد جو ہے وہ عبادت ہوا، عبادت اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوا. مفتی صاحب، جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں، بولتے ہیں، بڑا ایک وسیع المعنی لفظ ہے، تو اس کا مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ عبادت سے مراد فقط یہی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اسی طرح جو مشہور جو چند چیزیں ہیں یہی عبادت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں؟ اور ایک آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، یہ عبادت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آخر اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟
دیکھیے، اسے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں
جی.
ویسے یہ ہے کہ چونکہ اصطلاحی الفاظ ہیں تو ان کو ذرا پیچیدہ ہوتے.
ٹھیک،
دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم انہیں عبادت کہتے ہیں، تلاوت، ذکر اللہ ہم انہیں عبادت کہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہیں.
صحیح،
لیکن لفظ عبادت دو طرح بولا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
ایک لفظ عبادت وہ ہے جو اصل عبادت جس سے تعبیر کی جاتی ہے، اصل عبادت کا معنی جس سے بیان کیا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے عبادات، یعنی ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادات.
صحیح،
یہ جو آپ نے کہا نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت بھی ہیں لیکن ہمارے عرفی مفہوم کے اعتبار سے یہ عبادات ہیں کہ یہ بہت ساری عبادتوں کے نام لے دیے. اصل عبادت کیا ہے جو مفسرین کرام نے اور علماء دین نے جس کا معنی بیان فرمایا، وہ بیان کیا اقصی غایت الخضوع والتذلل، جس کا ترجمہ بنتا ہے آسان الفاظ میں کہ انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے.
اچھا,
انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے. اب انتہا درجے کی عاجزی ایک کانسیپٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے,
صحیح,
ایک عقیدے کے ساتھ اور ایک نظریے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے,
صحیح,
یہ نماز میں ہم کھڑے ہونا یہ عبادت ہے. لیکن یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تو بعض اوقات استاد کے لیے, پیر کے لیے یا ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے,
صحیح,
لیکن وہ عبادت نہیں ہوتی.
بجا
فعل ایک ہی ہے لیکن دونوں ایک جگہ اسے صرف تعظیم کرا دیا جائے گا, دوسری جگہ عبادت بنا دیا جائے گا. اب دونوں میں وجہ فرق کیا ہوتی ہے؟ کانسیپٹ,
صحیح,
اعتقاد, نظریہ, سوچ کیا ہے اس کے پیچھے. جب, اب اسے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو عابد یعنی بندہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھتے ہوئے, مستقل بالذات سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا اور اس کے تمام کی تمام چیزیں اس کی ذاتی ہیں, وہ اپنی قدرت, علم, سما, ہر اعتبار سے وہ ذاتی ہے, اس کو کسی نے دیا نہیں. جب اس اعتقاد کے ساتھ بندہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے, یہ عبادت بن جاتی ہے.
سبحان اللہ,
اپنی
سبحان
مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب اسی کو لفظ اطاعت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے. جو کام بندہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے کے کر لیتا ہے وہ کام عبادت بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب اس مفہوم کے اندر عبادت کا معنی بڑا وسیع ہو جاتا ہے.
بے شک,
اس میں روزی کمانا, روزی کمانے کے اندر بعض اوقات بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ کمائے خواہ وہ حلال ہو یا حرام,
صحیح,
وہ زیادہ سے زیادہ کمائے خواہ اس کا ذریعہ جائز ہو یا ناجائز, لیکن وہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کو ترجیح دیتا ہے اور صرف حلال کو اختیار کرتا ہے.
بے شک,
اگرچہ تھوڑا ملے, حرام کو وہ چھوڑتا ہے اگرچہ وہ زیادہ ہو. تو یہ جو اس نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر, یہ اس کے اس کمائی کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتی. تو اب وہ کاروبار کر رہا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ کمپیوٹر بیچ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی وہ کمپیوٹر بیچ رہا ہے, وہ موبائل بیچ رہا ہے, وہ سافٹ ویئر بیچ رہا ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے خالص دنیا کے کام ہے,
ٹھیک,
لیکن چونکہ اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں, لہذا یہی کام اس کا عبادت بن گیا. بیوی بچوں کو وہ کھانا پینا مہیا کرتا ہے, اپنے گھر کے اندر وہ گوشت لے کے آیا, پھل لے کے آیا, بڑی مزیدار چیزیں لے کر آیا. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بغیر کسی نیت کے لے آیا,
صحیح,
اور ایک اس لیے لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا خرچہ دینے کی اور انہیں اچھا کھلانے پلانے کا فرمایا. اب جب اس نے یہی گھر والوں کو جو کھلانے پلانے کا کام تھا یہ اس لیے کیا کہ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے, تو گویا اللہ کے حکم کو اپنی ذات کے اوپر اس نے نافذ کر لیا. جب اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر نافذ کیا, اب اس کا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا, انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنانا, انہیں دنیاوی لذات انہیں دینا, یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو یہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے عبادت کے اعتبار سے کہ نماز روزے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ درست ہے, وہ ایک دوسری اصطلاح ہے.
صحیح,
یعنی وہ ایک دوسری اصطلاح ہے کہ ایک تقسیم ہے افعال کی, کہ کچھ افعال وہ ہیں جن میں بندے اور خدا کا تعلق غالب ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کے اندر بندوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ غالب ہیں, اور اس فعل کا خدا سے جو تعلق ہے وہ مغلوب ہے.
صحیح,
نماز پڑھتے ہیں, نماز میں بندے اور خدا ہی کا تعلق ہے.
صحیح,
روزہ رکھتے ہیں, اس میں بندے اور خدا کا تعلق ہے. حج کرتے ہیں, بندے اور خدا کا تعلق ہے. اچھا, لیکن کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جس میں بندے بھی متعلق ہیں لیکن وہ پہلو مغلوب ہوتا ہے, جیسے صدقہ زکوٰۃ. صدقہ و زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو صدقہ و زکوٰۃ میں ہم دوسرے کا بھلا تو کر رہے ہیں, یعنی بندے کا پہلو موجود ہے اس میں, لیکن اس کے پیچھے اصل جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ,
کہ بندہ خدا کے لیے یہ کر رہا ہے. تو یہ ایسے افعال کے جن میں اللہ سے تعلق کا پہلو غالب ہوتا ہے وہ عبادات کہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جن میں بندوں کے تعلقات کا پہلو غالب ہوتا ہے وہ معاملات کہلاتے ہیں. جیسے آدمی نکاح کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, نکاح کرنے, کاروبار کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح میاں بیوی کے تعلق کا نام, کاروبار کسی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کا نام ہے. یہاں پر جب ہم ظاہری اس فعل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بندوں کا پہلو غالب ہے, ہم اسے کہتے ہیں معاملات. پہلی عبادت, دوسری معاملات. اب اس دوسری اصطلاح کے اعتبار سے تو تجارت اور نکاح یہ دونوں جو ہیں یہ معاملات میں سے ہیں. لیکن یہ دونوں اگر اس طور پر ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں حکم الہی پر عمل کرنے کے طور پہ کر رہا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں, تو اب یہی چیزیں معاملات کے ساتھ عبادت بھی بن جائیں,
عبادت بھی بن گئی.
تو لہذا یوں دو طرح کی اصطلاحات چلتی ہیں, ایک ہے اصل مفہوم عبادت کا, وہ ہے جس میں انتہا درجے کی عاجزی پائی جائے, اور انتہا درجے کی عاجزی کے پیچھے بندے کا اپنا بندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود اور مستقل بذات ہونا, یہ کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب اس تعلق کے ساتھ جو بندہ اس نظریے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے.
صحیح. مفتی صاحب, اگلا سوال کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس میں ایک وضاحت چاہوں گا. جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ یہ کانسیپٹ ذہن کے اندر ہوتا ہے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے. اچھا, اب عام آدمی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہمارا ناظر یہ سوچ رہا ہو کہ یہ جو آپ نے اصطلاحات بیان کی ہیں, جو یہ چیزیں بیان کی, تو یہ بتکلف تو ہمارے ذہن میں حاضر نہیں ہوتی. مثال ہے کہ نماز پڑھنے گیا ہے تو اب وہ قصدن ان چیزوں کو اس وقت ذہن میں حاضر تو نہیں کر رہا ہوتا, بس نماز پڑھ لی, نماز کی زیادہ سے زیادہ نیت کرتا ہے, تو کہیں یہ چیز اس کو عبادت سے خارج تو نہیں کر دے گی, یا ایک کامن مسلمان کے لیے ہر وقت ہی ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے؟
دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جو اصل بنیاد ہے وہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ جو میں نے ایک باقاعدہ اصطلاحات استعمال کی ہیں,
ٹھیک ہے,
تو بذات خود وہ اصطلاحات اگرچہ ذہن میں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا,
فرق نہیں پڑتا.
جیسے ایک بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے,
صحیح,
اب نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں بطور خاص یہ الفاظ نہیں گھوم رہے ہوتے,
صحیح,
کہ میں بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ مستقل بذات ہے, واجب الوجود ہے, اس کو ان کا معنی بھی پتہ نہیں ہوں گے,
صحیح,
لیکن اس کے ذہن میں ایک سادہ سا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے, لا الہ الا اللہ میرا دین ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں,
بے شک,
اور میں اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں,
صحیح,
یہ کانسیپٹ ہے, یہ عبادت ہو گئی,
یہ کافی ہے.
اچھا, اب کاروبار کے اندر جیسے میں نے عرض کیا, کاروبار میں اس کا یہ نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا, انہیں محتاج نہ رکھنے کا فرمایا, اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, لہذا میں اور ان کو میں محتاج نہ بناؤں, وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس پہ عمل کر رہا ہوں, یہ اتنا اس کے دل میں سوچ ہونا ہی اس فعل کو عبادت کر دے گا. یعنی گویا رضا الہی کی نیت ہے, حکم الہی پر عمل کی نیت ہے, جنت کے حصول کی نیت ہے, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عبادت کے مفہوم میں اس چیز کو داخل کر دیتی ہیں, اور اس کے لیے بطور خاص اصطلاحات کی حاجت نہیں ہوتی. میں نے اس لیے عرض کیا کہ اصطلاحات کا معاملہ اصل میں وہ علم الکلام کے اعتبار سے ایک چل رہا ہوتا ہے, عوام الناس کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو اللہ سمجھ کے, اپنا معبود سمجھ کے, خالق و مالک سمجھ کے وہ کرتے ہیں, وہ فعل عبادت.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مفتی صاحب, یہ تو ہو گیا عبادت کا مفہوم. یہ ارشاد فرمائیے کہ عبادت کیا مشقت کے بغیر بھی ممکن ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں, جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, نماز ہو, روزہ ہو, یا معاملات جب نیت کے ذریعے عبادت بن جاتے ہیں, تو اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشقت کا پہلو پایا جاتا ہے. تو کیا یہ لازم ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں گے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشقت کا پہلو پایا ہی جائے گا, یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, مشقت کا لفظ جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر تو بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے, اردو میں تھوڑا سا ذرا سخت ہو جاتا ہے یہ, کہ ہمارے یہاں مشقت کا مطلب, یعنی ہم جب مشقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس ہمیں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا بیل جوت رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, بڑی مشقت کر رہا ہے نا,
جی
ہم
جی
مشقت کو وہاں لے کے جاتے ہیں.
جی,
اچھا, ایک آدمی اگر اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھ کے دفتر میں کام کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے یہ مشقت والا کام کر,
ٹھیک ہے, صحیح فرمایا,
لیکن ہم اسے یہ کہتے ہیں یہ محنت کرتا ہے, یعنی یہ بھی محنت کر کے ہی کما رہا ہے,
جی,
باہر یہ کام کرتا ہے,
کام کر رہا
ہے, لیکن اس کو مشقت نہیں کہتے. عبادت کے اندر عام طور پہ لفظ مشقت ہی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اصل وہ محنت ہے. اب محنت کے بغیر تو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, محنت کے بغیر تو آپ چائے بھی نہیں پی سکتے,
صحیح,
آپ کپ اٹھائیں گے تو پئیں گے, آپ کھانا بنائیں گے پکائیں گے تو ہی کھائیں گے, تو محنت تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو عبادت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, ارشاد فرمایا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں.
سبحان اللہ,
یعنی جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. تو کوشش, محنت یہ کرنی پڑتی ہے. اب مشقت کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کریں یا ہم اپنے عرف کے اعتبار سے اس کو نہ تعبیر کریں, اب باقی بات یہ ہے کہ مشقت کم زیادہ ہوتی ہے, یعنی عبادات کے اندر مشقت کم زیادہ ہو سکتی ہے,
تفکر بہت بڑی عبادت ہے, یعنی غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے.
صحیح.
بندہ آرام سے بیٹھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں کہ اس نے سورج پیدا کیا, چاند پیدا کیا, زمین و آسمان پیدا کیے, زمین ایسی وسیع بنا دی, پہاڑ کھڑے کر دیے, جانور پیدا کیے, انسان پیدا, اب ان چیزوں میں غور و فکر کرنا
صحیح, بظاہر مشقت نہیں ہے,
بظاہر کوئی اتنی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی, لیکن یہ عبادت. اچھا, اس سے تھوڑی سی زیادہ جو محنت ہے وہ کرنی پڑتی ہے ذکر کے اندر.
صحیح.
کہ جب آپ زبان سے ذکر کریں گے تو زبان سے جب ذکر کریں گے تو بار بار آپ کو زبان ہلانی پڑے گی,
اس کے اندر تھوڑی
یہ تھوڑی سی محنت بڑھ گئی. اچھا, آپ تلاوت کریں گے تو یہ محنت تھوڑی سی اس سے زیادہ بڑھ جاتی. کہ ذکر کے اندر آپ تھوڑے سے آزاد ہوتے ہیں نا, کوئی اتنا توجہ کی حاجت نہیں ہوتی, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اگر آپ دیکھ کے کریں تو آپ کو دیکھنے کی محنت کرنی پڑے گی. زبانی پڑھے تو تھوڑا سا حافظے پہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو. تو یہ ہے نماز سے, اس سے زیادہ نماز کے اندر محنت.
صحیح.
نماز سے زیادہ روزے کے اندر محنت, روزے سے زیادہ جہاد کے اندر محنت ہیں, ساری عبادتیں.
ٹھیک ہے,
تو لہذا محنت بہرحال ہر عبادت کے اندر ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ محنت جو ہے وہ بعض اوقات بہت آسان بن جاتی.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات وہ محنت لذت کا ذریعہ اور راحت کا سبب بن جاتا ہے, پھر وہاں پر آدمی کو محنت اور مشقت بھول جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے آپ نے کسی بڑی مہنگی دکان سے آئس کریم کھانی, آپ یہاں سے ڈرائیو کر کے جاتے ہیں ڈیفینس, 15 کلومیٹر آپ نے سفر کیا, وہاں جا کے آپ نے جب آئس کریم کھائی ہے تو آپ کو بڑا مزہ آیا, یا باربیکیو کھاتے ہیں, اب اس کے لیے آپ نے جناب کوئلے جو ہے نا وہ آپ نے وہ ان کو آگ جلائی, آپ نے سیخے لگائیں, آپ نے بڑا مسالہ لگایا, بیٹھے ہوئے باتیں کر, محنت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ.
صحیح,
یعنی محنت تو ہے نا کہ کوئلے خود نہیں جل رہے, آپ نے جلائے ہیں, اس کو ہوا دی ہے, آپ سیخے خود نہیں اٹھ رہی, آپ ہی اٹھا رہے ہیں اس کو, سارا کچھ کر رہے ہیں, محنت تو ہے, لیکن اس محنت کے ساتھ جو لذت وابستہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو محنت کا احساس ہی نہیں ہوگا, آپ کے لیے وہ محنت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. تو عبادات کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ عبادات آسان ہو جاتی ہیں, عبادت ذریعہ راحت بن جاتی ہیں, تو پھر وہاں محنت و مشقت والا پہلو بالکل ہی ختم.
صحیح مفصل, دو چیزیں ہو گئی نا, اب ایک سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں, مشقت ہوتی ہے اس کی عبادت کے درجے کے مطابق ہوتی ہے. اب آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ محنت کا آسان ہو جانا, مشقت کا کم ہو جانا, یعنی عبادت کا آسان ہو جانا, اور پھر اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے کہ آسان تو کجا, اس کے اندر لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے, اس سے بھی بڑھ کر بندہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ لطف محسوس کرے. تو عبادت کو ہم مشقت سے نکال کر, محنت سے نکال کر آسانی کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا اس کے بھی شریعت کے اندر کچھ رولز ہیں, یا ہمارے سیکھنے کے لیے, ہمارے سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں عبادت تو کروں, مقصد زندگی ہے, آخرت میں اسی نے کام آنا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مشقت کو آسانی کی طرف لے کر جاؤں, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟
دیکھیں, اس میں چار چیزیں. پہلی بات تو ہے دعا. آدمی دعا کرتا ہے تو عبادت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اس کی بڑی واضح سی مثال,
سبحان اللہ,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ یہ دعا کثرت سے کرتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
صحیح.
اے اللہ, میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر ادا کروں, اور تیری اچھی عبادت کروں.
سبحان اللہ.
اب اچھی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو, اس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے, اور انتہائی کثرت کے ساتھ.
اچھا,
انتہائی کثرت کے ساتھ. اس لیے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا مانگی جاتی ہے. تو اب یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں, یہ دعا لازمی بات ہے کہ معاون ہے, مفید ہے, عبادت کے اندر آسانی ملتی ہے تو بندہ عبادت بھی کرتا ہے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عبادت ہمیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم دعا کر کے چلتے ہیں تو ہمیں اس عبادت کا پتہ بھی نہیں چلتا.
صحیح.
جیسے میں نے اس کا تجربہ حج کے موقع پر کیا.
اچھا, ماشاء اللہ.
پیدل حج کے لیے جانا تھا, تو ہمارا جو دعوت اسلامی کا قافلہ تھا, اب وہ عشاء کی نماز کے بعد جب روانہ ہوا وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک سے, ولادت شریف کی جگہ سے, تو وہاں جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو فون کیا.
اچھا.
اور دعا کے لیے کہا کہ ہمارا بڑا, یعنی پیدل سفر ہے, پیدل چلنے کی تو عادت نہیں ہے.
صحیح.
تو مشقت ہوگی, آپ دعا فرما دیں. تو امیر علیہ سنت کی اکثر دعا آپ نے وہاں کے اعتبار سے سنی ہوگی, اس میں ہوتا ہے کہ ان کو آسانی ہو, مشقت نہ ہو, پریشانی نہ آئے, تنگی نہ ہو, عافیت رہے. صحیح. یہ دعائیں ہوتی. اب یقین کریں, اس کے بعد وہ سفر ہوا, وہ لوگ, اب ہمیں تو تب بھی تھوڑی بہت چلنے کی عادت تھی, ایکسرسائز کی, پیدل چلنے کی, لیکن وہ لوگ کہ جن کو بالکل چلنے کی عادت نہیں تھی اور جن کو تھا ہی نہیں کہ ہم عرفات تک بھی پہنچ جائیں گے پیدل, کہ عرفات تو مکہ مکرمہ سے بہت ہی دور بن جائے گا, پورا سفر کر گئے, جب عرفات میں پہنچے نا تو پھر کہنے لگے یار ہم نے کیسے چل لیا اتنا,
اپنے شہر میں تو تھوڑا سا چلنا بھی
ہم تو ہو جاتا ہے, ایک کلو میٹر چلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے, اور وہاں جو جس گرمی میں چلنا ہوتا ہے
صحیح,
اور
پابندیوں کے ساتھ ہیں وہ ساری چیزیں,
باندھ کے چلنا ہوتا ہے, اور پھر راستے میں سایہ نہیں ہے, گرمی شدید, تو اب وہاں وہ عرفات کے اندر پہنچ کے منا پہنچے, پھر وہاں سے اگلے دن جو عرفات گئے تو وہاں پہنچ کے یار کیسے چل رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی,
یعنی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ حیرت,
اب یہ کیا ہے, یہ وہی دعا کے اثرات,
سبحان اللہ,
تو دعا کے ذریعے عبادت آسان ہو جاتی ہے
ماشاءاللہ,
تو ایک تو دعا آدمی خود کرے جیسے یہ مسنون دعا جو میں نے عرض کی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, دوسرا دوسروں سے دعا کروائے,
اچھا
جیسے ابھی جو میں نے واقعہ عرض کیا اس میں بھی امیر علیہ السنت سے دعا کروائی حاجیوں نے,
صحیح,
اب جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں عبادت گزار ہیں ان سے آدمی دعا کرواتا ہے, علماء سے, صلحاء سے, ان کی دعا کا اثر ہوتا ہے آدمی کے لیے, واقعی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, تو لہذا دعا کا پہلو جو ہے اسے لازمی طور پہ
خود بھی کرے دوسروں سے بھی کروائے,
دوسرا ہوتا ہے عادت بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتی ہے,
صحیح,
ہماری پوری زندگی کا مدار اسی چیز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, ایک آدمی جب شروع کے اندر وہ ایکسرسائز شروع کرتا ہے, دوڑنا شروع کرتا ہے, تھوڑا سا چلتا ہے اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہی آدمی 5-5 کلومیٹر دوڑ رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا,
وجہ فرمایا
کیا ہوا, عادت بن گئی اس کی, ایک آدمی ایکسرسائز شروع کرتا ہے بڑی جلدی تھک جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد ایکسرسائز کرتے 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 اس کی ایک عادت بن جاتی ہے, اس کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اب ایکسرسائز اس کے لیے نارمل سی چیز بن جاتی ہے, ایسے اور بہت ساری چیزیں کہ عادت کے ذریعے چیزیں جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں, لہذا اب طریقہ یہ ہے کہ عبادت بڑی مشکل لگ رہی ہے, جیسے فجر پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے,
صحیح,
آدمی آنکھ کھلی کھڑا ہو جائے پڑھ لے فجر, کچھ بھی نہیں پڑھ لے گا تو وہ کہے گا یار بہت اچھا کہ ابھی میں نے فجر پڑھ لی ہے, اچھا اگلے دن پھر کہتا ہے شیطان کو, کہتا ہے کل تو پڑھ لی تھی آج چھوڑ دے, آدمی آرام سے بولے اچھا تیرا مشورہ بعد میں سنوں گا پہلے میں نماز پڑھ لیتا, دوبارہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے, بار بار جب کرے گا نا اب وہی چیز اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے, وہی چیز اس کی عادت میں داخل ہو جائے گی, وہ اس کے لیے آسان ہو جائے, تو عادت بنائے, عبادت کی عادت بنائے تو عبادت آسان ہو جائے گی,
ٹھیک ہے,
تیسری چیز ہے تھوڑا سا آدمی اپنی قوت فکریہ جو ہے یعنی ذہن کو استعمال کرے, وہ کیا ہے, جب آدمی مقصد پر نظر رکھتا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی,
آسان ہو جاتی,
ایک آدمی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا اس نے سی اے کرنا ہے اور سی اے اس نے بننا ہے, اس کو جتنی محنت کرنی پڑتی, یعنی آپ کو پتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, سی اے کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی, لیکن یہ ساری محنت اس کے لیے آسان ہو جاتی,
آسان ہو جاتی,
کیوں, اس لیے کہ اسے ڈاکٹر انجینئر یا سی اے بننے کے بعد اسے جو تنخواہ ملنی ہے, جو اسے دولت ملنی ہے, جو اسے عزت ملنی ہے, جو اسے شہرت ملنی ہے, جو اسے معاشرے میں مقام ملنا ہے, جو لوگوں کے درمیان اس کی رسپیکٹ ہونی ہے, یہ مقاصد اس کی مشقت کو آسان کر دیتے ہیں, اب آ جائیں عبادت کی طرف, عبادت کی مشقت آسان ہو جائے گی جب اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اس پہ آدمی غور کرے,
صحیح,
عبادت کا نتیجہ, اصل نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کا قرب ہے, اب یہ بڑی عظیم چیز ہے, اس پر میں بعد میں کلام کرتا ہوں, لیکن ایک عام سی چیز جو یعنی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمیں ہمارے دین نے سکھائی, جنت,
جنت,
اب ڈاکٹر انجینئر جتنی محنت کرتے ہیں اچھے لباس کے لیے, اچھی رہائش کے لیے, اچھی گاڑی کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے, اچھی خوراک کے لیے, یہ تمام کی تمام چیزیں کروڑوں گنا بڑھ کر جنت کے اندر پائی جاتی,
بے شک,
کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں, جو لباس ہے, جو خوراک ہے, جو رہائش ہے, جو لذتیں ہیں, جو نعمتیں ہیں, جو راحتیں ہیں, وہ اتنی بڑی ہیں, اتنی بڑی ہیں کہ دنیا میں آدمی 30 سال میں اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو اگلے اس کی 30 سال کی زندگی عام طور پہ مزید ہوتی ہے, 30-40 سال کی, لیکن وہ اس 30-40 سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر
اتنی
مشقتوں کو آسان کر لیتا ہے, تو وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے, جو ہمیشہ کی نعمتوں راحتوں پر مشتمل زندگی ہے, جب وہ آدمی کے ذہن میں ہو, وہ اس کے سامنے ہو, تو یہ عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں, اس کی مثال ہمارے سامنے یوں بھی ہوتی ہے, بہت بہت مرتبہ ہمارے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوتا ہے
جی,
اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہم کسی اجتماع میں ہم نے شرکت کی, وہاں ہم نے بڑی فضیلت سنی کہ بھئی تہجد پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، جنت میں بالا خانوں والا محل اس کے لیے بن جائے گا، جنت میں بالا خانے ہوں گے اور یہ نعمتیں ہوں گی. اب رات کو جب پورا بیان سنا نا تو اب ہمارے دل میں وہ جنت کی طلب، رغبت، ترغیب موجود ہے. تہجد کا الارم لگا دیا، اس وقت جب آنکھ کھلتی ہے نا تو پہلے تو وہی نیند کی عادت تو بندہ سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے اس کو وہ رات والا بیان ہی یاد آتا ہے نا
جی،
بتا نہیں جنت کے بالا خانے آج تو پڑھنی پڑھنی بھائی، آج تو پڑھنی. اب کیا ہوا، جنت کا تصور اور محبت اور رغبت جب اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اب یہ تہجد کے لیے اٹھنا، بستر کا چھوڑنا، نیند کو ترک کر دینا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو مقصد پہ نظر رکھا جائے. اب جنت کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں ذرا اس کا مطالعہ کریں. ایک نگرانی شورا کا ایک بیان بھی ہے جنت کے موضوع کے اوپر ہی، وہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے المدینہ العلمیہ کی اس کے ساتھ. اب وہ رسالہ، اس رسالے کا مطالعہ کریں، یا یہ جو کتاب ہے جنت میں رہ جانے والے اعمال،
جی
اس کے اندر بھی جنت کا بیان موجود ہے. اب ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنت کی عظمت کتنی ہے، جنت کی اہمیت کتنی ہے، جنت کا حسن و خوبصورتی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی ترغیب دی ہے، کیسا اس کے بارے میں بیان فرمایا. یعنی فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمہ و انہار من خمر لذۃ للشاربین و انہار من عسل مصفی و لہم فیہا من کل ثمرات و مغفرۃ من ربہم. فرمایا کہ اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ ہے، اس میں ایسے، اس میں پانی کی نہریں ہیں، وہ پانی جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ دودھ کے جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا،
سبحان اللہ.
اس میں شراب کی نہریں ہیں، وہ شراب کے جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہے، کوئی سر درد یا چکر آنا نہیں.
صحیح.
اس میں شہد کی نہریں، اور شہد کیسا، آسالی مصفہ، صاف ستھرا، اس میں کوئی موم نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، صاف و شفاف جو ہے وہ شہد ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے، فرمایا ہر قسم کا پھل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت،
سبحان
اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کے لیے،
سبحان.
تو
اللہ.
اب جب آدمی جنت کی ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر طرح کے پھل ہیں، پرندے ہیں، وہاں پر محلات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہیں، جب ان چیزوں کا غور کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی کی نعمتوں کو بیان کر کے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. فرما ان الابرار لفی نعیم،
سبحان اللہ،
سبحان. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافس. ارشاد فرمایا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، سونے کے اور موتیوں کے لگے ہوئے تخت ہیں، ان پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کو جو لذت ملے گی، جو کھانا کھایا، جو لباس پہنا، جو وہاں کا یعنی انوائرمنٹ ہوگا، جو ماحول ہوگا، فرمایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی جو تر و تازگی ہے یہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی. تم ان کے چہرے دیکھ کے پہچان لوگے کہ یہ کتنی خوشی کے اندر ہے. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں،
بشاشت نظر آتی ہے
چہرے پہ، چہرہ دیکھتے ساتھ ہی کو آدمی بول دیتا نا بڑے خوش نظر آ رہے ہو بھائی، کیا ہوا. تو چہرے پر ایسی خوشی، ایسی رونق، اتنی بشاشت اور اتنا ایک کیفیت ہوگی کہ فرمایا کہ تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گا جو نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں کے اندر نظر آ رہی ہو. یسقون من رحیق مختوم، انہیں جو ہے وہ شراب، جو ہے وہ شراب کے جام ان کو پلائے جائیں گے، ایسے شراب کے جام کے جن پہ مہر لگی ہوئی گی، لگی ہوئی ہوگی، اور وہ مہر کیسی، ختامہ مسک، مشک کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی. اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انہی چیزوں کے اندر للچانے والوں کو للچانا چاہیے. یعنی یہ نعمتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی چیزوں کی طرف، انہی چیزوں میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے. تو جب آدمی مقصد پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے ان عبادتوں کے صلے میں کیا ملے گا، ان کے نتیجے میں کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب، جنت کی یہ نعمتیں، تو پھر عبادت کی مشقت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. چوتھا ایک وہ سبب ہے جو ہر سلسلے کے اندر ہم بیان کرتے ہیں
جی،
کہ عبادت آسان ہو جاتی ہے جب عبادت گزاروں کی صحبت نصیب،
صحبت نصیب.
عبادت گزاروں کے ساتھ جب آدمی، اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا، جو ان کے پاس بیٹھتا، جو ان کی عبادت کو دیکھتا، تو اب اس کو پہلے اس کا فرض نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، بزرگان دین کو جب 200 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرض اس کے کم از کم فوری طور پہ پورے ہو جاتے.
صحیح.
اب دیکھ کر جو ہے وہ عبادت پوری ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہاں پر کنزلیمان مسجد میں تراوی پڑھ رہے تھے. اچھا اب وہ ہمارے حافظ صاحب تراوی بھی ذرا بہت تسلی سے پڑھاتے تھے.
صحیح.
تو 10 تراوی پڑھی نا تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی نا, تھک گئے بالکل. شروع کی تراویاں تھیں زیادہ لمبی تھی, اب وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. مجھ سے آگے ایک 7 سال کا بچہ وہ بھی تراوی پڑھ رہا تھا.
اچھا
10 تراوی ختم ہوئی نا تو آپ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ تراوی پڑھ کے بیٹھ گئے, ذرا سانس لیا, اس کے بعد کھڑے
پانی وانی پیتے ہیں.
لیکن وہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ تراوی جیسے ہی ختم ہوتی سلام پھرتا, وہ فوراً کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کو اللہ اکبر. اب اس کو دیکھ کر مجھے جو تراوی کی مشقت ہو رہی تھی وہ میرے لیے آسان ہو گئی.
صحیح. یعنی
چھوٹا سا بچہ اتنے شوق سے تراوی پڑھ رہا ہے تو ہمیں کس بات کی تھکاوٹ ہو رہی ہے.
ماشاءاللہ.
اب اس سے ایسا یعنی ایک وہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد تراوی کے اندر ساری مشقت ختم.
صحیح.
تو یہ ہوتا ہے عبادت گزاروں کی صحبت سے آدمی پر عبادت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کہ دعا کریں, عادت بنانے کی کوشش کریں, جنت جو اس کا نتیجہ ریزلٹ ہے اس پر غور کریں, عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ عبادت آسان
ہو جائے گی. جی مدنی چینل کے ناظرین, جنت کا بیان سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سچے وعدوں کا تذکرہ ہوا. مختصر ہی صحیح بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سنا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں بنا رکھی ہیں, ہمارا مقصد حیات کیسے آسان ہو سکتا ہے یہ بھی ہم نے سنا. یہ ساری چیزیں یکجا آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ مدنی ماحول میں ہم نے دیکھا, مفتی صاحب نے بھی آخر میں جو ایک انڈیکیشن دی کہ ایسے لوگ کے جو اس کام کے اندر آلریڈی مصروف ہیں, جو ایک ماحول ہے, جو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اگر ہم بھی اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے تو بار بار کی ترغیب ملتی رہے گی. جب کسی دوسرے کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی رغبت ملتی ہے. الحمدللہ ہم نے تہجد گزاروں کے بھی نظارے کیے مدنی ماحول میں, کثرت سے رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے والے آپ کو ملیں گے, قفل مدینہ لگانے والے ملیں گے, کم کھانے پر کوشش کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے, اجتماعات کے اندر شرکت کرنے والے, علم دین حاصل کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے. یعنی وہ کون سا عمل ہے جو ہم کو اس پیارے پیارے مدنی ماحول میں نہیں ملتا. آ جائیے آپ بھی جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں, دعوت اسلامی کسی ایک خطے کے اندر, کسی ایک ملک کے اندر, کسی ایک شہر کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ اس کے مدنی کام جاری ہیں. آپ کہیں بھی رہتے ہیں آپ ہمت کیجئے, رابطہ کیجئے, کوشش کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر اپنے آپ کو شامل کیجئے, پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے عبادت کرنا کس قدر آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ عزوجل بلکہ یہاں پر تو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عبادت کرنا درکنار, جو بالکل گناہوں کے اندر اپنے آپ کو شب و روز مصروف رکھا کرتے تھے, ماحول کی برکت ایسی نصیب ہوئی کہ گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو گئے. نیت کر لیجئے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے, آج کل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے رات کو وہ دیکھیے, قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عزوجل جہاں دیگر برکتیں ملیں گی ہمیں عبادت پر استقامت پانے کا بھی ضرور موقع ملے گا. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں, آسان تو ہو گیا عبادت کرنا, یہ کام کر لیں, یہ دعا کر لیں, یہ جو آپ نے طریقے ارشاد فرمائے. اچھا اب اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے جو بزرگوں کے بارے میں بالخصوص سنا ہے کہ کوئی 1000 نفل پڑھ رہا ہے تو کوئی روزانہ قرآن مجید کی پورا قرآن ختم کرتا ہے, اور ان کی زندگی کے اندر جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ صرف فرض یا واجب کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے بلکہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے, لذت محسوس کیا کرتے تھے, وہ عبادت چھوٹ جاتی تو پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو یہ جو درجہ ہے کہ عبادت میں لذت محسوس ہو, بندہ جب عبادت کرے تو لطف اندوز ہو, یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں اس کا تعلق جو ہے کہ عبادت کے ساتھ آدمی کو لذت ملے, اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس کے ساتھ. یعنی ایمان جو ہے وہ آدمی کو باقاعدہ اس کی مٹھاس محسوس ہو. یعنی یہ تو احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, یا فرمایا کہ جس میں یہ اشیاء, یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اب ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کے حاصل کرنے کا جو سب سے یوں کہہ لیں کہ بنیادی اور مرکزی طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت. محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی کو عبادت آسان ہونے کے بعد اسے لذت ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی آپ مثالیں دیکھیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، یعنی نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں.
سبحان اللہ.
اب یہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ یہ لذت محسوس کرنا ہے. کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اسے لذت ملتی ہے. یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے،
سوج جاتے.
سبحان اللہ. عرض کیا گیا کہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ابھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اندر، اب یہ عبادت میں ایسی لذت کے پاؤں میں ورم آ جائیں، پاؤں سوج جائیں،
سبحان
اور نماز
سبحان
کے اندر مشغولیت رہے، یہ بغیر لذت کے نہیں ہو سکتا.
بے شک.
تو ابھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز کو اتنا لمبا کر دیا کہ پاؤں سوج گئے.
صحیح.
اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی گھاٹی کے اوپر دو صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم پہرہ داری کرو.
جی.
دونوں نے پہرہ دینا شروع کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سو جاؤ، میں پہرہ دیتا ہوں. انہوں نے اب جاگتے ہوئے پہرہ دینا، دونوں نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کی، دشمن نے دیکھا تیر مارا، تیر ان کے آگے بدن میں چپ گیا. اب تیر چپ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا. اب بدن میں تیر چبا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ صحابی نماز پڑھے جا رہے ہیں.
صحیح.
پھر انہوں نے جب سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو، میرے یہ تیر لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے جب تیر لگا تھا فوراً کیوں نہیں جگا دیا؟
صحیح.
اب ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں.
اللہ 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 اللہ.
اب تیر بدن میں چبا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ سورت پڑھنے میں مگن ہوں، سورت ختم کیے بغیر جو ہے رکوع کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں مسلسل پڑھتا جا رہا تھا، لیکن پھر جب مجھے نقاہت محسوس ہوئی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوتی ہو جاؤں.
صحیح.
اور میری جو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری نہ ہو، تو اس لیے پھر میں نے نماز جلدی مکمل کر کے تمہیں جگا دی ہے.
سبحان اللہ.
اب غور کریں کہ یہ جو نماز کے اندر لذت ہے کہ تیر بدن میں چبا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی اس کی نماز جاری ہو، اور نماز کے اندر جو سورت وہ پڑھ رہے ہیں اسے بھی پوری کر رہے ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، جب نماز کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی بندگی کو دل کرتا ہے، جب شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر، تو پھر عبادت کے اندر اس طرح سکون ملتا ہے، اس طرح لذت ملتی ہے کہ تیر چبھنے کا جو اثر ہے وہ بھی آدمی پر وہ ذرا بالکل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یا اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے بدن میں تیر چبھ گیا، اب اس کو نکالنا تھا، بڑا تکلیف دہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کروں گا تو پھر تیر نکال لینا، کیونکہ جب میں نماز پڑھوں گا تم تیر نکالو گے مجھے پتا بھی نہیں چلے گا.
سبحان اللہ.
کہ نماز شروع کی،
ایسی مشغولیت،
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب خدا کے جلووں کے اندر گم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہے، وہ تصور دل پہ ایسا غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے اندر ایسا مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں اس طرح لذت مل رہی ہے، وہ سجدوں کے اندر اس طرح ایک دل کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر بدن سے تیر کھینچ کے نکال لیا جائے تو اس کی تکلیف محسوس. ایک اور بزرگ کا اسی طرح واقعہ، نماز شروع کی تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اب محلے والے جمع ہو گئے، آگ بجھا رہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے نماز ختم کی، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے حضور کمال کر دے، گھر میں آگ لگی ہوئی، آپ پوچھ رہے کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ میں نماز میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب نماز میں ایسی مشغولیت ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تپش اٹھ رہی ہے، دھواں جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، لیکن وہ نماز کے اندر لگے ہوئے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب الصلاۃ معراج المومن کا آدمی کو درجہ ملتا ہے، جب نماز اس کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا درجہ رکھتی ہے، وہ اپنے استحضار، اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے. تو محبت جو ہے نا، بیسیکلی محبت ہزاروں مشقتوں کو آسان کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہو، مشقت آسان ہو جائے گی، بلکہ لذت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، یہ محبت دل پر غالب ہو تو آدمی اپنی جان سے بھی چلا جائے اسے محسوس نہیں ہو.
سبحان اللہ.
کتنے ایسے صحابہ کرام یا ایسے عاشقان رسول ہیں جن کے واقعات ہیں، جنہیں پھانسیاں ہو گئیں یا جنہیں مار دیا گیا، لیکن ان کو ہے ہی نہیں،
پرواہ نہیں،
ان کو پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو اس کے اندر لذت مل رہی ہے. بھلے انہیں تو, بلکہ انہیں تو زندگی کا اگر مجدہ سنایا گیا کہ تمہیں زندگی ہم دلا دیں گے, یعنی تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے, تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں, میں اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ میں کیسے ضائع کر دوں جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہے. تو یہ کیا, اب وہ صحابہ کرام کے جیسے وہ واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں ان کو جنگ احد کے اندر تیر لگے اور تیروں کے بعد ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کوئی کلام فرمایا, کوئی خواہش پوچھی, تو انہوں نے اپنے بدن کو گھسیٹ کر اپنے رخسار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر رکھے اور ان کی جان جو ہے وہ پرواز کر,
سبحان اللہ,
روح پرواز کر گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر ہی, ان کا معاملہ یہ تھا, جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے, تیر جتنے آتے تھے وہ اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کھا رہے تھے.
جی
اب یہ تیر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں, پیچھے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا سر اقدس نیچے رکھیے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو اب یہ جو اپنی جان قربان کرنے پہ آ جانا, بدن پہ تیر لگ رہے ہیں, ہاتھ زخمی ہو رہے, چھلنی ہو رہی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل کے اوپر غالب ہے. تو یہ دو چیزیں, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ لذت اور راحت کے اندر بدل جاتی ہے,
لذت اور راحت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمائے, ان اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے, کہ جب ہم عبادت کریں تو ہمیں بھی وہ ذوق ہو, وہ شوق ہو, وہ خشوع خضوع ہو کہ جس کا ان بزرگوں کو حصہ ملا تھا. اللہ تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں پر عبادت کا تذکرہ ہے, عبادت کرنے کا تذکرہ ہے, اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کا تذکرہ ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادت کا بندہ عادی بنا لے تو پھر انشاءاللہ عزوجل جو مشقت تھی بھی تو وہ آسان ہو جائے گی. دعوت اسلامی کے ماحول کی آپ کو بار بار ترغیب دے رہے ہیں, اس کے اندر ایک بہت ہی لاجواب اور شاندار ایک کام ہے, اگر ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل واقعی عبادت گزار بننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے, اور وہ ہے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات, یعنی کہ روزانہ کے رات دن کے معمولات جس کے اندر فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, مستحبات, نوافل, ذکر و اذکار بھی ہیں, تلاوت قرآن بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے, حسن اخلاق کے بھی اس کے اندر مدنی انعامات ہیں, اپنا محاسبہ کرنا. جب روز ہم اس کو مدنی انعامات کے رسالے کو دیکھیں گے, بھریں گے, اپنی عادت میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ خود دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا جلد آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنی عادات کے اندر یعنی روزمرہ کے معمولات میں آسانی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نیت بھی کر لیجئے, یہ رسالہ آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے, دعوت اسلامی .net سے آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا. اسی طرح آپ فزیکلی اگر آپ رسائی رکھتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے, کسی بھی بستے سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. روزانہ حاصل کیجئے, رات کو سونے سے قبل یا کوئی بھی وقت مخصوص کر کے فکر مدینہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو پورا کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. نیت کیجئے, ہمیں ایک کال بھی کر سکتے ہیں, اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث ترغیب ہوگا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا عبادت, مشقت, آسانی پیدا کرنا, اور پھر اس کا جو سب سے اہم اور اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ عبادت میں بندہ لذت محسوس کرے, راحت محسوس کرے. اب خواہش تو رکھتے ہیں لیکن قلب مائل نہیں ہوتا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اگر اس سے بھی ہم سوال کریں گے نا یار آپ کی تمنا کیا ہے, تو اگرچہ وہ گناہگار ہے, گناہوں میں مصروف ہے, لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چونکہ ایمان ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی نیک بن جاؤں. اور عمومی طور پر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں, نیکیوں کی طرف میری رغبت ہو جائے, لوگ آتے ہیں دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں, لیکن یہ قلب جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا, بھاگتا ہے, دور ہوتا ہے, یہ ایک بیماری ہے, اس کا علاج کیسے ہو؟
دیکھیے یہ تو ہے کہ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ یعنی تقاضا موجود ہے.
جی
کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے
جی
عالم ارواح کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا, الستو بربکم, اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ جو عہد الست ہے وہ سارے انسانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے
فطری طور پر،
خواہ وہ دہریہ ہو،
اچھا
خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ عہد الست کی گونج جو ہے نا اس کے دل میں موجود ہے۔
سبحان
اللہ، اس لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو آیات مبارکہ بھی،
سبحان اللہ،
کہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب سمندروں کے اندر جا کے برے طریقے سے پھنس جاتے نا تو پھر وہاں پر یا اللہ تو ہی مدد کر، پھر وہ سارے بتوں کو لات و منات اور عزا کو بھول کر پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔
صحیح،
کیوں؟
صحیح،
اس لیے کہ وہ دل کے اندر اصل اس کی بنیادوں میں وہ موجود ہے چیز۔
ٹھیک،
دنیا کے شرق و غرب کی جتنی تاریخیں پڑھیں سب کے اندر خدا کا تصور موجود ہے،
بے شک۔
یعنی آپ آسٹریلیا کے بالکل اگلے جزیروں پر چلے جائیں یا ادھر دنیا کے دوسرے جزیروں پر نکل جائیں، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، دیوی دیوتا کو ماننے والے ہیں وہ،
صحیح،
یہ دیوی دیوتا کے پیچھے تصور کیا ہوتا ہے خدا کا؟
صحیح،
دیوی دیوتا وہ خداؤں کو قرار دیتے نا، تو یہ جو خدا کو ماننے کا تصور ہے، اس کا بندہ بننے کا جو تصور ہے، اسے معبود ماننے کا تصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے،
اب وہ پھر حالات کی وجہ سے وہ تصور بگڑ جائے، کوئی شرک میں پڑ جائے، کوئی کسی ستارہ پرستی میں پڑ جائے، وہ دوسری چیزیں۔
ٹھیک ہے،
اب بطور خاص جو مسلمانوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارا زیادہ تر کلام اسی حوالے سے،
جی جی،
مسلمانوں کے اعتبار سے ہر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ضرور سے ملتا ہے عبادت کی طرف آنے کا، ایک ترغیب، ایک داعیہ، ایک تقاضا، ایک تحریک اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔
صحیح،
یہ جو تحریک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔
صحیح،
اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بمنزلہ مہمان کی ہوتی ہے۔
اچھا،
اب جو اس مہمان کی عزت کرے اور اسے اپنے گھر میں جگہ دے، اس کا تو وہ عبادت کا تقاضا جو ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اور جو اس کی طرف توجہ نہ دے تو وہ جو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ اسے واپس چلی جاتی ہے۔
صحیح،
یعنی توفیق،
صحیح،
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسباب اس کی طرف متوجہ کرنا جیسے کہتے ہیں، یہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا
جی
جو یہ کہے کہ یار میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے دل میں آتا ہے۔ اب آنے کے بعد اس مہمان کو جو تھام لیتا ہے
جی،
اس کے دل کے اندر وہ عبادت کا تقاضا مستقل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس کے دل سے پھر نکل جاتا ہے۔ تو اب جیسے جب اس طرح رحمت الہی متوجہ، جیسے رمضان کے اندر تو ہماری اکثریت ہی
الحمدللہ
ایسی ہوتی ہے نا کہ جن کی طرف یہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، توفیق ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اب جو اس کو مستقل تھام لے وہ عبادت گزار مستقل بن جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ دل کی جو کیفیت ہے اس کو یوں جانے نہ دے، دوسرا یہ ہے کہ پھر عبادت کے فضائل پڑھے۔
صحیح،
عبادت کے آدمی فضائل پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ چیز مستقل پیدا ہو جاتی ہے۔
صحیح،
تیسرا وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے ساتھ رہتا ہے، ایسے ماحول سے اٹیچ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ میسج میں بھی سوال آیا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ آلریڈی بھی موجود تھا کہ اس کی علامت کیا ہو، کوئی شخص جو ہے وہ یہ جانچنا چاہے کہ میں عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو شمار سمجھوں یا نہ سمجھوں، یا بطور محاسبہ کے ہو یا ویسے ہی ہو، کیا اس کا معیار کیا ہوگا کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میں عبادت گزار ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یا اس کی علامات کیا ہیں؟
دیکھیں، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا جو ہے نا وہ تو خیر ایک یوں کہہ لیں کہ خام خیالی کے اندر ہی آ جائے گا کہ بندہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، کیونکہ عبادت سے مراد عبادت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت تو لازمی بات ہے کہ بندے کے بس کی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فتق اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب بقیہ وہی ہے کہ فرشتے جو پیدائش سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ عبادت میں ہی ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح میں ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق عبادت دکھ،
اللہ
اے اللہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یا بڑے بڑے مقربین جو ہیں جن کو معرفت کے، جنہوں نے سمندر پی لیے اور معرفتوں کے سمندروں کو عبور کر لیا، وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ہم نے تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کی جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا.
اتنا کچھ
کہنے کے باوجود لہذا عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھنا تو جو ہے وہ ذرا خام خیالی ہوگی اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, خود پسندی اور عجب کا شکار ہو سکتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ کب آدمی یہ سمجھے کہ بہرحال اس نے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو کسی حد تک پورا کر لیے. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو شریعت نے لازم عبادتیں کی ہیں ان کو جب وہ پورا پورا ادا کرے, نمازیں ہیں پانچوں نمازیں پڑھیں اور بما اس کے واجبات اور سنن مؤکدہ کے ساتھ,
ٹھیک
کہ واجب جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور دیگر اس کے مستحبات اور آداب کا خیال کریں, تو اب وہ نماز کے اندر اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں نماز کی عبادت کے اعتبار سے عبادت گزار ہوں.
ٹھیک ہے,
اسی طرح دیگر عبادتوں میں مجموعی طور پہ جو عبادت ہم جس کو سمجھے, ایک ہے ایک آدمی کرے اور اپنے آپ کو سمجھے,
صحیح
وہ تو نہیں ہونا چاہیے. وہ کہ جس کو دوسرا سمجھے کہ یار یہ عبادت گزار, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا, وہ ہے نمبر ایک جو نمازی ہے اور نوافل کا شوق رکھنے والا اور ادا کرنے والا, نمبر دو جو تلاوت قرآن کی رغبت رکھنے والا اور کرنے والا تلاوت قرآن کرتے, تیسرے نمبر پہ جو ذکر اللہ کا عادی ہے, چوتھے نمبر پر جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے, پانچویں نمبر پر جو یہ نفلی روزے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والا ہے, چھٹے نمبر پر نفلی روزوں کے بعد جو ہے جو زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دینے والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو حج یا عمرہ جو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے یہ کرنے والا ہے, ہمارے عرف کے اعتبار سے اسے عبادت گزار سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں وہی عرض کروں گا کہ یہ عبادت گزار قرار دینا یہ اس خاص معنی کے اعتبار سے ہے جو عبادات معاملات اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہے, ورنہ وہ بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر رہا ہے, جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ رہا ہے, وہ عبادت گزار ہے. یعنی عبادت کے اندر سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے گناہ سے بچنا,
بے شک.
یہ بلکہ ایک مجھے یاد آ گیا ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ, سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا.
سبحان اللہ, سبحان,
تقوی اختیار کر سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا, اسی طرح کے مفہوم کی حدیث مبارک ہے. تو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ عبادت گزار بننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ لوگ کے جو نیکی کی دعوت کے اندر مشغول ہیں اور ان کا جو ہے وہ نوافل کی کثرت نہیں ہے, تہجد پڑھ لی, اشراک چاشت پڑھ لی, لیکن وہ کہ سو سو نفل پڑھ لی ہے وہ والی معاملہ نہیں ہے, نفلی روزوں کے اندر بھی جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھ لیا یا صدقات خیرات میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, تلاوت قلیل مقدار میں کی, ذکر اللہ قلیل مقدار میں کیا, تو اگرچہ وہ اس معنی کے اعتبار سے ہمیں عبادت گزار نہیں لگتے, لیکن جو نیکی کی دعوت کے کام میں مشغول ہے, اللہ کی طرف بلانے کی طرف مشغول ہے, وہ تو اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندوں میں سے.
سبحان اللہ, اتنی بڑی نیکی
جو فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے, اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو لہذا اب جو درس و بیان میں مشغول ہے, جو شریعت کے مطابق بیان کرتے ہیں, جو شریعت کے مطابق نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو شریعت کے احکام کے مطابق دین کے جتنے بھی کام ہیں دین کی خدمت کے وہ کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام یقینی طور پر عبادت گزار ہیں. اب وہ علماء جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں, جو لوگوں کو شرعی مسائل بتاتے ہیں, جو کتابیں تصنیف کرتے ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھتا ہے, درس نظامی کرتا ہے, قرآن و حدیث فقہ تصوف یہ چیزیں پڑھتا ہے, یا جو کسی بھی علمی حلقے میں شرکت کر کے وہاں علم دین حاصل کرتا ہے, یا جو اجتماع کے اندر شرکت کرتا ہے, یہ تمام کے تمام لوگ عبادت کرنے والے ہی قرار پائیں گے اور یہ عبادت گزار ہی سمجھے جائیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب وقت جو ہے وہ بڑا قلیل رہ گیا, چند منٹ ہی باقی ہیں, ایک دو سوالات اسکپ کر کے جو ایک آخری سوال تھا, اور یوں سمجھیے کہ ہمارا مقصد بھی ہے سلسلہ ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے پریکٹیکلی راغب ہو جائیں, کوشش کریں, اور ظاہر ہے کہ ناظرین بھی اسی مقصد سے بیٹھتے ہوں گے جس نے جو اچھی نیتیں کی ہوں گی کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. تو آج عبادت گزار کیسے بنا جائے, کیسے بن سکتے ہیں ہم, یہ ہمارا موضوع تھا. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو ہو گئی, دل بھی کرتا ہے, کوشش بھی بندہ کرنا چاہتا ہے, اب دل کے اندر عبادت کرنے کی رغبت پیدا, وہ جو داعیہ ہے اس نے دستک دی, اب میں کیا کروں, میرے لیے کیا ایک ایسا عملی طریقہ ہو کہ میں اس پر پریکٹیکلی کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں؟
دیکھیں تین چیزیں اس کے لیے کھینچیں، یعنی ایک آدمی عبادت اب کرنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کا، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غافلین کی صحبت چھوڑے، جو غفلت میں ڈالنے والے ان کی صحبت چھوڑے، ورنہ یہ جتنا بھی اس کا دل کر رہا ہے نا، یہ پرسوں تک ختم ہو جائے گا یہ.
صحیح.
یعنی ایک آدمی کو کھیل کا شوق ہے
جی،
ایک آدمی کو فلموں کا شوق ہے
جی،
ایک آدمی کو گپوں کا شوق ہے، ناول پڑھنے کا شوق، یہ اس کی عبادت کا سارا شوق ختم ہو جائے گا اگر غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو وہ ختم نہیں کرے گا. لہذا غفلت والی صحبت ختم کرے.
ٹھیک ہے.
دوسرے نمبر پہ صرف یہ صحبت ختم کرنا کافی نہیں، بلکہ اچھی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
تبھی یہ داعیہ مستقل ہوگا، ورنہ بڑا مشکل ہے. کچھ عرصے بعد بعدوں کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آدمی پھر چھوڑ دیتا ہے. لہذا یہ معاون جو ماحول ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ہے، یا کسی کو کسی جگہ کوئی بھی اچھا ماحول میسر ہے، وہ ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ ہمارا ماحول یعنی موجود ہے، آنکھوں دیکھا، یعنی ہم تو آنکھوں دیکھا جو حال ہے اس کا بیان کر سکتے.
صحیح.
تو اچھا ماحول اختیار کریں.
صحیح.
اور تیسرے نمبر پر عبادت کے راستے پر جب چلنا ہے تو پھر علم دین حاصل کریں.
سبحان.
کیونکہ علم کے بغیر جو عبادت ہے، بہت مرتبہ وہ اچھائی کی جگہ برائی بن جاتی ہے.
صحیح.
وہ ثواب کی جگہ گناہ بن جاتی ہے. علم کے بغیر عبادت کرنے کے اندر بہت مرتبہ پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آدمی عبادت بھی کرتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے.
صحیح.
کیونکہ شریعت کے مطابق عبادت نہیں کرتا.
صحیح.
لہذا علم کا حصول جو ہے یہ نہایت ضروری ہے. تو یہ تین کام جو ہے یہ وہ ہر آدمی کرے جو راہ عبادت پر چلنا چاہتا ہے. غافلوں کی صحبت ترک کرے، نیکوں کی صحبت اختیار کرے، اور علم دین کے حصول کو اپنی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بنا کر اس پر چلنا شروع کر دے.
ماشاء اللہ. وقت جو ہے ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والا بنائے، اور جو بھی اس کی عبادت کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استقامت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. مدنی ماحول کی بارہا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.